الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 74 کا مطالعہ کر رہے ہیں. سلسلہ بیان وہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے عمومی استدلال فرمایا جو انفس و آفاق سے ہوتا ہے. کسی جگہ آفاق کے دلائل کا غلبہ ہوگا، کسی جگہ انفسی دلائل کا. علم و عقل کے مسلمات بنائے استدلال بن جائیں گے، تنبیہ ہوگی، انذار ہوگا. اس کے بعد عام طریقے سے تاریخی استدلال شروع ہو جاتا ہے. اس سورہ میں بھی اسی طرح ہوا ہے. قرآن مجید میں یہ طریقہ متعدد صورتوں میں اختیار کیا گیا ہے. استدلال کے لحاظ سے انفسی اور آفاقی استدلال عالمگیر استدلال ہے. تاریخی استدلال کے لیے مخاطبین کی رعایت ضروری ہے، یعنی وہ اس تاریخ سے واقف ہوں، اس کو جانتے ہوں. جن بنیادی چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے وہ ان کے لیے ایک واقعے کی حیثیت رکھتے ہوں، یعنی وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری ہو. تو یہ ساری چیزیں قرآن بھی ملحوظ رکھتا ہے. ہم نے سورہ میں اس حصے کی پدا کر دی تھی جہاں سے تاریخی استدلال شروع ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی دعوت بیان ہوئی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہی دعوت ہے جس میں پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ظہور ہوا. یعنی دنیا میں آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، ان کے بعد بھی نبی آتے رہے ہوں گے، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو نسل انسانی بھی موجود تھی اس پر پیغمبروں کے طریقے کے مطابق اتمام حجت ہوا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ صدیوں تک معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر اللہ کی عدالت ظاہر ہوئی اور وہ قوم غرقاب کر دی گئی. یہ واقعہ بیان ہوا ہے. اس میں ایک تعبیر آئی تھی کہ نوح علیہ السلام نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب یہ میری جان کے درپے ہیں، یہ میری بات نہیں سنیں گے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اب آخری قدم بھی اٹھا لیں گے، تو اس موقع پر انہوں نے جو کہا اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ سمقزو الیہ ولا تنظرون. اس میں عربیت کا ایک پہلو ہے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. چنانچہ اسی کے تحت میں نے یہ حاشیہ لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں سمقزو الیہ، ان میں علاقہ صلہ اقدام پر دلیل ہے. عام لوگوں کے لیے وضاحت کیے دیتا ہوں کہ جس طرح انگریزی زبان میں آپ ایک فعل استعمال کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ایک پروپوزیشن استعمال کرتے ہیں، اس سے معنی میں فرق واقع ہو جاتا ہے. تو عربی زبان میں اس طرح کے جو صلات استعمال ہوتے ہیں، یعنی جو پروپوزیشن کے طور پر حروف یا الفاظ آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک منفرد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات معنی کی مناسبت نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی قضاء کے ساتھ جو الہ کا صلہ استعمال ہوا ہے وہ مناسبت نہیں رکھتا. یہ اسلوب کیا ہے؟ جگہ جگہ ہم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس میں تضمین ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں یا اس زمانے میں اہل عرب کیا کرتے تھے، ایک فعل لے لیا، ایک دوسرے فعل کا صلہ لے لیا، تو اب صلہ وہ آ جائے گا اور فعل کو وہاں حذف کر دیں گے، اومٹ کر دیں گے. تو ایک فعل اور ایک دوسرے فعل کے صلے نے مل کر ایک جامع مفہوم پیدا کر دیا. اس کی سب سے نمایاں مثال سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے کہ وہ خلاؤ الا شیاطینہم، تو وہاں پر بھی الا کا صلہ یا الا کی پروپوزیشن اس فعل کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، تو ایک اور فعل ہے جو اس سے مناسبت رکھتا ہے جو وہاں پر چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، اس کو کھول دیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ رسول اللہ کی مجالس سے الگ ہو کر، یہ تو خلو کا مضمون ہو گیا، اور اس کے بعد اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، تو الہ اس جاتے ہیں کہ مفہوم کے ساتھ آ گیا، تو اس طرح جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سے الگ ہو کر اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یہ اتنی بات کہنے کے لیے لمبا جملہ نہیں بنانا پڑا، پہلے مضمون سے فعل لے لیا اور دوسرے سے صلہ لے لیا، تو یہ تضمین کا اسلوب ہے، تو یہاں بھی وہی استعمال ہوا ہے، اس میں الہ کا جو صلہ ہے وہ اقدام پر دلیل ہے، یعنی آگے بڑھ کر کوئی اقدام کر ڈالنا، ظاہر ہے کہ یہ فعل قضاء کا مطلب نہیں ہے، الہ اس کے لیے آ گیا ہے، اب دونوں کو ملا دیں تو ایک پورا جملہ نکل آئے گا اس کے اندر سے، یعنی جو فیصلہ کرنا ہے کر لو اور میرے خلاف جو اقدام کرنا چاہتے ہو کرو، یہ پوری بات بیان ہو گئی ایک فعل اور ایک صلے کے نتیجے میں، تو اس طرح کی چیزیں جو قرآن مجید کے مضمون یا زبان کے بعض پہلوؤں سے تعلق رکھتی ہیں وہ سامنے رہنی چاہیے۔ ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی سرگزشت بیان کی اور پھر یہ کہا کہ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات، پھر نوح کے بعد ہم نے کتنے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، یعنی یہ بتایا ہے کہ اس دینونت کی یا اس عدالت کی پدا تو نوح علیہ السلام سے ہوئی، لیکن پھر پے در پے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجے، یہ دوسری جگہ بیان ہو گیا ہے کہ بلے کل امت الرسول، یعنی ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھر رسول بھیجے۔ تاریخ جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، ظاہر ہے کہ تاریخی روایات واقعات کے نتیجے میں جو تصویر بنتی ہے وہ بعض اوقات نئی تحقیقات سے تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس وقت تک جو تاریخ کی تصویر ہے وہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ہی سے پھر دوسری مرتبہ آبادی کا بڑے پیمانے پر پھیلاؤ ہوا ہے، اور یہ انہی کے تین بیٹے ہیں جن کی نسلیں مختلف جگہوں پر گئی ہیں، تو یہ لوگ جب پھیلے ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر انہوں نے قوموں کی صورت اختیار کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ بتایا ہے کہ پھر ہم نے ہر قوم ہر بستی کی طرف جہاں جہاں یہ لوگ گئے رسول بھیجے۔ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت تک جاری رہا، حضرت ابراہیم کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب بنی اسرائیل کو یا بنی اسماعیل کو دو شاخوں کو، یہ سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے، نبوت کے لیے خاص کر لیا جائے گا، یہ فیصلہ ہو گیا، لیکن خاص کر کے اس منصب پر فائز کرنے کے لیے مزید 500 سال انتظار کیا گیا، یعنی پہلے پے در پے پیغمبر ہوئے ان کے اندر، خود ذریت ابراہیم میں حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسحاق، پھر ان کے بیٹے یعقوب، پھر ان کے بیٹے یوسف، تو اس طرح گویا پے در پے ایک نسل جس کو اب پیغمبری کی ذمہ داری ادا کرنی ہے اس کی تشکیل شروع ہوئی، پھر ان کو ایک لمبا عرصہ تک وہاں رہنا پڑا کیونکہ وہ مصر جا چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ ذمہ داری دے دی، یہ قوم جب تک اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئی جو سلسلہ پہلے چل رہا تھا وہ بھی چلتا رہا، تو یہ نبوت کی تاریخ ہے، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو دور آیا اور جس میں ان کی اولاد مختلف جگہوں پر پھیلتی چلی گئی، جہاں جہاں اس نے مختلف قوموں کی صورت اختیار کر لی، یہ بھی ظاہر ہے ایک تمدنی عمل ہے، آپ ایک جگہ آباد ہوتے ہیں، آپ کے ہاں کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک نسبت آپ کی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر شاخیں بنتی چلی جاتی ہیں مختلف قوموں کی، بالعموم بڑی شخصیات جو پیدا ہو جاتی ہیں ان کے حوالے سے نئے قبیلے بنتے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح کے جب قبائل بنے اور قومیں بنیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی رسول بھیجے، تو فرمایا کہ یہ سب رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، یعنی رسول جب بھی آئیں گے وہ بالبینات آئیں گے. بالبینات کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف بات ہی نہیں بتائیں گے, استدلال ہی نہیں کریں گے, بلکہ ایسی واضح نشانیاں لے کر آ جائیں گے جن سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ خدا کھڑا ہے, خدا کی ماہیت کا ظہور ہوگا. اس کو مختلف صورتوں میں ادا کر سکتے ہیں. کبھی یہ ماہیت کا ظہور معجزات کی شکل میں ہوتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نصرت کی شکل میں ہوتا ہے. یعنی غرض مختلف صورتیں ہیں جن میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شخص محض استدلال یا محض اپنی تحقیق یا اپنے فلسفے کو بیان کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا, یہ خدا کی طرف سے کھڑا ہے. فرمایا کہ اس کا بھی نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ اتنی واضح اور کھلی نشانیاں لے کر آئے تو لوگ مان لیتے. اس میں ایک بڑا غیر معمولی لفظ استعمال کیا ہے, فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل, مگر جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اسے پھر انہوں نے مان کر نہیں دیا. یعنی یہ انسان کے ساتھ ایک بڑی آفت لگی ہوئی, وہ جب کسی چیز کو ایک بار جھٹلا دیتا ہے تو پھر مسئلہ محض استدلال کا نہیں رہتا, پھر وہ اس کے لیے اس کی انانیت, اس کے قومی فخر, اس کی تہذیبی روایت کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور جب مسئلہ یہ بن جاتا ہے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ آپ کا استدلال ٹکرا کے کہیں اور چلا گیا ہے, یعنی وہ صحیح جگہ پر جاتا ہی نہیں, کیونکہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے, اس کو وصول کرنے کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے. اصل میں یہ جو دروازہ انسان اپنی ضد سے بند کرتا ہے, اسی کو قرآن دوسرے پہلوؤں سے ادا کرتا ہے کہ پھر اللہ نے ان کے اور پیغمبر کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا یا ان کے دلوں پر مہر کر دی. یہ ساری تعبیریں در حقیقت اسی طریقے کو واضح کرنے کے لیے قرآن نے استعمال کی ہیں. تو فرمایا مان کر نہیں دیا, اور اس کے بعد دیکھیے وہی بات کہی جو میں نے ابھی عرض کی کہ جب ایک مرتبہ پہلے جھٹلا دیا تو پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین, ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر اسی طرح مہر کر دیا کرتے ہیں. یعنی یہ مہر اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, استدلال میں غلطی ہو رہی ہے تو 10 سال پیغمبر سے یا کسی مسئلے سے بحث کرتے رہیے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے. لیکن استدلال ختم ہو جائے اور ضد اور ہٹ درمی آ جائے تو پھر مہر لگتی ہے. اس کو یہاں واضح کیا کہ یہ ہوا ہے ان قوموں کے ساتھ, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ظلم کیا. دوسری جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح کے مضمون کے بعد یہ آیت آئے گی, ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا, وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈالنے والے بنے. یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ تو بات سمجھ رہے تھے, سمجھنا چاہ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی, تو فرمایا نہیں ہم یہ کبھی نہیں کرتے. یہ جب ضد پر آ جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه, اجمال کے ساتھ ان سب قوموں کا حوالہ دے دیا. یعنی نوح علیہ السلام کے ذریعے سے پہلی دینونت برپا ہوئی. وہ کم و بیش یہ جو علاقہ ہے اس میں ایک لمبے عرصے تک سب لوگوں کے ہاں ایک مسلمہ تاریخی حقیقت بنی رہی ہے. یعنی جس علاقے میں یہ سیلاب آیا, جس علاقے میں یہ قوم غرقاب ہوئی اور ان کی نسلیں پھر وہاں پھیلیں, تو وہاں اس کی روایت موجود رہی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے قرآن مجید اسی کا حوالہ دیتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد جہاں جہاں یہ لوگ پھیلے تو ان کی قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے, اس کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد دوسرا دور, یعنی دوسرا دور جب سیدنا ابراہیم کے بعد اب ذریت ابراہیم کو اٹھایا جا رہا ہے, تو اس میں قرآن مختلف جگہوں سے پھر اس کا ذکر شروع کر دیتا ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام سے کیا, اس لیے کہ وہی موقع ہے کہ جب یہ اس منصب پر فائز کر کے ذمہ داری پوری کرنے کے لیے مبعوث ہوئے. تو رسولوں کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ بآیاتنا, ان کے بعد پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. یہ اوپر جو بات بیان ہو رہی تھی ضد اور ہٹ درمی کی, اس پر یہ ایک حاشیہ ہے, یہ بھی سن لیجئے. میں نے لکھا یہ اسی سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کی روح سے کوئی شخص حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا اور جانتے بوجھتے اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. انکار کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت دی جاتی ہے، پھر اس مہلت سے وہ اگر فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس جرم کی پاداش میں اس کے دل و دماغ پر مہر کر دی جاتی ہے تاکہ وہ قبول حق کی سعادت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جاتی ہے، اسی کو مہر لگانے سے قرآن تعبیر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے بعد پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، الیٰ فرعون و ملئہ بے آیاتنا۔ یہ خاص طور پر اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ایک تو ان کی قوم کی طرف تھی، جس میں ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس قوم کو آمادہ کریں کہ وہ اب مصر کو چھوڑ دیں اور وہاں سے نکل کر وہ اللہ نے جو علاقہ ان کے لیے خاص کیا ہے وہاں آباد ہوں، اور وہاں ان کی ایک باقاعدہ حکومت وجود میں آئے، ان کا ایک نظم اجتماعی وجود میں آئے، اور پھر وہ قومی حیثیت سے دنیا پر اللہ کی حجت پوری کرنے کی ذمہ داری انجام دیں، یعنی یہ اسکیم تھی۔ اس اسکیم کو سامنے رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے حوالے سے ایک ذمہ داری دی گئی۔ دوسری جانب صورتحال یہ تھی کہ قوم کہیں باہر نہیں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں وہ فرعون کی بادشاہی میں تھی، اور فرعون کی بادشاہی میں ان کو بالکل غلام بنا کے رکھا گیا تھا، وہ بیگار میں پکڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ صورت ہو گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے خاندان جب آئے حضرت یعقوب کی قیادت میں تو کیا شان سے آئے، لیکن 550 سال گزرے تو اس میں یہ غلامی میں چلے گئے، اور دوسری قوموں کی حکومت ایسے قائم ہوئی وہاں کے وہ فرائنہ بھی تبدیل ہو گئے، حکمران بھی تبدیل ہو گئے۔ تو اس وجہ سے اب یہ ضروری تھا کہ فرعون سے ان کو اجازت دلوائی جائے کہ وہ جا سکیں، اور خدا کا پیغمبر بس اجازت ہی تو نہیں دلوائے گا، دعوت بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف مبعوث کیا، قبطی قوم کی طرف بعثت نہیں ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی مصری قوم اس کو مخاطب نہیں بنایا گیا۔ ضمناً دعوت پہنچے گی، وہ بھی قبول کریں گے، لیکن بعثت کن کی طرف ہوئی؟ الیٰ فرعون و ملئہ، ہر جگہ قرآن اس کی تصریح کرے گا، صرف انہی پر ان کو حجت پوری کرنی تھی، اور اگر وہ مانتے تو سرفرازی بھی انہی کو ملنی تھی، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو عذاب بھی انہی پر آنا تھا۔ یعنی وہاں مخاطبین کوئی باقاعدہ پوری قوم نہیں ہے، بلکہ فرعون اس کے سردار ہیں۔ ان کے بعد پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو وہ بھی اکڑ بیٹھے، یعنی جس طرح اس سے پہلی قومیں اکڑ بیٹھی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ ضد، ہٹ درمی اور انانیت غلبہ پا گئی، وہ بھی استدلال کے لیے تیار نہیں ہوئے، سمجھنے سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اکڑ بیٹھے۔ اور فرمایا وہ کانو قوم مجرمین، کون لوگ اکڑا کرتے ہیں، یعنی خدا کے بندے، ابدیت کے شعور میں جینے والے، باتوں کو سمجھنے کے لیے آمادہ، کسی حق کے تلاش کرنے والے۔ فرمایا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے، یعنی انسان کے اندر ایک مجرمانہ ذہنیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، یہ اسی کا ظہور ہوتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی عقل و فطرت کے تقاضوں سے انحراف کے باعث پہلے ہی مجرم ہو چکے تھے، تاریخ اس سے پہلے بن چکی تھی۔ وہ اگر انسان کو جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل میں، اس کی فطرت میں دی ہے، اس کی انسان قدر کرے تو کبھی محروم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا جو قانون بتایا ہے، ہدایت کا قانون، وہ جگہ جگہ یہی بتایا ہے کہ جو میں نے ہدایت تمہاری فطرت میں دی ہے، اور جس کتاب فطرت کو پڑھنے کے لیے تمہیں عقل جیسی نعمت دی ہے، اس کو تم استعمال نہیں کرو گے، پیغمبروں کی ہدایت سے سرفراز نہیں ہو سکتے، یعنی پہلے اس کا صحیح قدردان ہونا چاہیے تمہیں۔ جو لوگ اس کے قدردان ہیں، انہی کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ پھر وہ پیغمبروں کی ہدایت کو بھی سنتے، مانتے اور سمجھتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين، تو رد عمل کیا ہونا تھا؟ رد عمل یہی کہ بات پر غور نہیں ہوگا، بات زیر بحث نہیں آئے گی، سمجھنے اور سمجھانے کا عمل نہیں ہوگا، بلکہ گریز اور فرار کے طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں گریز و فرار، دوسرے مرحلے میں شدت، اور پھر کبھی کبھی وہ اقدام بھی کہ جس میں لوگ کسی دائی حق کا خاتمہ کر دینے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تینوں ہی مراحل گزرتے ہیں۔ تو فرمایا، چنانچہ جب ہماری طرف سے حق ان کے سامنے آیا، حق ان کے سامنے آیا یعنی مطلب یہ ہے کہ بینات کے ساتھ آ گیا، حق استدلال میں آتا ہے تو ایک نظری چیز بن کے آتا ہے، غور و خوض کا سامان، لیکن جب وہ بینات کے ساتھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ خدا کی معیت کا ظہور دیکھا جاتا ہے، تو گویا وہ بالکل برہنہ ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اشارہ ہے ان معجزات کی طرف جن کے ساتھ موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اپنا یہ دعویٰ ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ دونوں خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے ان کے پاس آئے ہیں۔ اس کو دوسری جگہ قرآن نے کھول دیا ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ تو ایک باجبروت بادشاہ ہے، اس کی ایک بڑی سلطنت ہے، وہ جس کو چاہے بیٹھے بیٹھے مارنے کا حکم دے دے، وہاں کوئی قانون کی بادشاہی تو نہیں چل رہی، تو ہم جائیں گے تو فرعون بات سنے گا کیسے؟ تو فرمایا کہ یہ برہانان من ربک، یہ ہم دو برہان تمہارے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ تو پھر وہ عصا کا معجزہ اور وہ ید بیضہ وہ دیے گئے، اور کہا گیا کہ ان کو پیش کرو، یہ تمہارا پروانہ تقرر ہے، یعنی اس سے واضح ہو جائے گا کہ تم کس کی طرف سے آئے ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب حق کس طرح ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ دیکھتے، اب متوجہ کرنے کا ذریعہ تو بن گئے معجزات، لیکن معجزے سے بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی نا، متوجہ کرے گا، اب بات سمجھنے کا عمل شروع ہونا چاہیے، اب استدلال ہونا چاہیے، اب بات سمجھنی چاہیے، نہیں کیا انہوں نے۔ یہ کہا کہ یہ جادو ہے، جادو دکھا کے تم ہمیں مروب کر رہے ہو۔ موسیٰ نے جواب میں کہا، السحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو؟ یہ جو الفاظ ہیں یہ پیچھے دیکھیے، کالا موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا ہے؟ سحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ قطعی حق ہے، ولا یفلح الساحرون، اور حق کے مقابلے میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس میں جو پہلا حصہ ہے جملے کا، قال موسیٰ تقولون للحق، تو اس میں کچھ حذف کے اسالیب ہیں۔ اصل الفاظ ہیں تقولون للحق، ان میں للحق کا لام فی کے معنی میں ہے، اور تقولون کا مفعول بلاغت کے تقاضے سے حذف ہو گیا ہے، یعنی وہ مفعول کیا ہے؟ تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو۔ تو یہ کے جو الفاظ ہیں یہ حذف کر دیے ہیں، ضرورت نہیں اس کی۔ تقولون للحق، کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو، بس اتنی بات ہی، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں وہ تو ظاہر ہے جملے میں بیان ہوا ہی ہے۔ کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا ہے؟ السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ اس کے بعد پھر ایک ٹکڑا حذف ہے کہ ہرگز نہیں، یہ قطعی حق ہے، ولا یفلح الساحرون، اور حق کے مقابلے میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یہ دوسرا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ بیچ میں کیا چیز ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، اس جملے کی بلاغت بھی قابل توجہ ہے۔ یہ جو جملہ ہے کہ حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا ہے، استاذ امام لکھتے ہیں، حق جب تک نگاہوں سے اوجھل ہو اس وقت تک تو اس کی نسبت کوئی شخص اگر کوئی نظریاتی بحث اٹھائے تو اس کو کسی حد تک معذور قرار دیا جا سکتا، یعنی حق اس طرح واضح نہیں ہوا، پردہ نہیں اٹھا، بے حجابی کا زمانہ نہیں آیا، تو ایک نظریاتی بحث ہو رہی ہے، کوئی آدمی کر رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کسی حد تک معذور قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن جب حق سامنے موجود ہو تو اس کے باب میں کٹ حجتی کرنا ویسا ہی ہے جس طرح کوئی نصف النہار کے سورج کے بارے میں تردد کا اظہار کرے۔ پیغمبر کے مبعوث ہونے کے بعد اس کے وجود سے حق کس طرح سامنے آ جاتا ہے، تو یہ فرمایا کہ حق کس طرح سامنے آ گیا ہے پھر یہ کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ قطعی حق ہے. جا حق کے مقابلے میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ معجزے کو جادو کہنے کی جسارت کر رہے ہو تو اسے جادوگروں کے سامنے پیش کر کے دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے. تم دیکھو گے کہ جادوگر اس کے مقابلے میں بالکل خائب و خاسر ہو کر رہ جائیں گے. ظاہر ہے کہ جادوگری بھی ایک فن ہے، ایک علم ہے، جیسے موجودہ زمانے میں سائنس ایک علم ہے. ایک زمانے میں نفسی علوم کی مہارت میں لوگ غیر معمولی مرتبے پر گئے، موجودہ زمانے میں مادی علوم میں انسان نے یہی کمال حاصل کیا ہے. تو اب اگر کوئی غیر معمولی معاملہ ہوگا، یعنی عام قوانین سے ہٹ کر، تو نفسی علوم کے ماہرین کے زمانے میں ہوگا تو کوئی آدمی یہ التباس پیش کر سکتا ہے کہ یہ اسی طرح کا کوئی جادو ہے جو دکھا دیا گیا ہے. تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کا بہت آسان معیار ہے، اور وہ یہ کہ اسی علم کے ماہرین دیکھ کے فیصلہ کر دیں. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی کوئی آدمی کوئی غیر معمولی معاملہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سائنسدان جائزہ لیں اس کا. تو یہی ہوگا ہر زمانے میں، اور ہر زمانے میں جو علم ہوگا وہی فیصلہ کرے گا، یعنی اس کے ماہرین فیصلہ کر لیں گے کہ کیا یہ ہمارے علم کی نوعیت کی کوئی چیز ہے، اس میں کوئی شوبدہ دکھایا جا رہا ہے، کوئی کارنامہ بتایا جا رہا ہے، کوئی کرشمہ دکھایا جا رہا ہے، یا یہ کسی اور عالم کی چیز ہے جو ہمارے علم سے ماورا ہے. تو اس کا فیصلہ دیکھنے والوں کے لیے تو التباس کا باعث بن سکتا ہے، لیکن اس علم کے ماہرین کے لیے نہیں بنتا، وہ اس کو کھول کر رکھ دیتے ہیں. یہی یہاں پر بھی کیا گیا. تو فرمایا کہ یہ کر کے دیکھ لو، حق کے مقابلے میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یعنی جب اس طریقے کی چیز سامنے آ جاتی ہے جو خدائی پس منظر رکھتی ہے، تو اس کے مقابلے میں جو موجود علم ہوتا ہے وہ کبھی برتری حاصل نہیں کر سکتا. یہ اصول بیان کیا، یعنی جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. عام حالات میں تو وہ اپنے کارنامے دکھا رہے ہوتے ہیں، سائنس بھی دکھا رہی ہے، لیکن اگر خدائی مداخلت ہو گئی ہے کسی موقع پر، تو پھر جو اس وقت کا علم ہے وہ عاجزی کے مقام پر کھڑا ہو جائے گا، یعنی کوئی چارہ نہیں ہوگا اس کے سوا. اور یہی در حقیقت التباس کا پردہ ہٹا دینے کا باعث بنے گا، واضح ہو جائے گی بات. تو اس کو یہاں ایک جملے میں بیان کر دیا ہے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، یہ قطعی حق ہے. تم نے اس کو جادو کہا، تو پھر مقابلہ کر کے دیکھ لو، ان کو بلا کے دیکھ لو، حق کے مقابلے میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی یہ فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد. قَالُوا اجیتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمومنین. انہوں نے جواب دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور اس ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے؟ یعنی یہ مقصد ہے، آئے ہو اس لیے آئے ہو کہ ہماری روایات تہس نہس کر دو، ہمیں اپنے آبا کے طریقے سے ہٹا دو. ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک پس منظر ہے، ہماری ایک قومی روایت ہے، اس میں ہم کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، اس سے ہمارا مذہب، ہمارے رسوم رواج سب وجود پذیر ہوئے ہیں. تو ان کو چیلنج کرنے کے لیے آئے ہو، ایسی جسارت. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر ان کو چیلنج کرو گے تو ہماری تہذیب جس روایت پر قائم ہے، اگر وہ غلط ثابت ہو گئی اور تم صحیح ثابت ہوئے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی بڑائی تمہاری ثابت ہو جائے گی. پھر ظاہر ہے کہ تم ہی بڑے ہو گے اور لوگ تمہاری پیروی پر مجبور ہو جائیں گے. تو یہ گویا اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے تم نے طریقہ اختیار کیا، اس لیے آئے ہو. تو فرمایا کہ جواب یہ دیا گیا، یعنی پہلے کہا گیا کہ یہ جادو ہے، اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ پھر نیت اور محرکات طے کیے جاتے ہیں، یعنی ہمیشہ یہی ہوتا ہے. تو وہی انہوں نے کیا کہ یہ تو اصل میں کوئی اسکیم بنا کے آ گئے ہیں، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ پہلے ہماری روایات کی تغلیط کی جائے، ان کو غلط ثابت کیا جائے، اور جب ان کی غلطی واضح ہو جائے لوگوں کے اوپر یا ان کے کہنے پر وہ مان لیں، تو پھر اپنی بڑائی کا اعلان کر دیا جائے. تو یہ در حقیقت بڑائی کی، اقتدار کی، اپنی برتری قائم کرنے کی جنگ ہے اور کچھ نہیں ہے. پہلے سحر کہہ کے اڑانے کی کوشش کی، اب محرکات کے ذریعے سے تغلیط کی کوشش کی. اس پر حاشیہ ہے کہ مصر کے ارباب اقتدار اسرائیلیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے پہلے ہی خوف زدہ تھے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر اپنی حکومت قائم کرنے اور لوگوں کو ان کے آبائی دین سے برگشتہ کرنے کا یہ الزام اسی پس منظر میں لگایا گیا ہے تاکہ قبطی عصبیت پوری قوت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ قوم کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے، تو یہ جملہ کہنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سب کے سب دشمن سمجھ لیں گے، اور اس طرح سے قومی برتری کی جنگ، یعنی حق اور باطل کی جنگ، قومی برتری اور قوم کے شکست خوردہ ہونے کی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ دعوت حق کے جواب میں اس طرح کے اشغلے ہر دور کے ارباب اقتدار چھوڑتے رہے، یعنی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی چیز کا استخفاف کیا جائے، ساحری ہے، جادوگری ہے، زمین لفاظی ہے، کوئی حقیقت نہیں، اور جب بات اس سے نہ بنے تو محرکات، یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں، فلاں زاویے سے بات کر رہے ہیں، یہ اصل میں یہ اور یہ ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے جو ہمیشہ رہا ہے، اسی کو قرآن نے دوسری جگہ یہ بیان کیا ہے کہ تشابہت قلوبہم، ایسا لگتا ہے لوگوں کے دل ایک ہی جگہ سے دھڑکتے ہیں۔ تو اس پہلو سے تبصرہ کیا، یہ مضمون ابھی جاری ہے، وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔